بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وقدرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اگرچہ مومنین لاہور کا میں شکر گزار ہوں کہ ایسے موسم میں صبح کے ایسے وقت میرا ایسا خوش بیان سنتے رہے، لیکن لاہور کے موسم سے میں ناراض ہوں. ساری دنیا میں مجالس پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن میری آواز پر جو اثر آپ کے شہر میں آ کے ہوتا ہے، یہ کیفیت میری کہیں اور نہیں ہوتی. اور اس کی زحمت آپ ہی کو برداشت کرنا پڑتی ہے. اگر آپ کی توجہات پوری پوری رہیں گی تو انشاءاللہ میرے گلے کی اس خرابی کے باوجود پیغام آپ تک پہنچ جائے گا. اور آج ایک ایسا پیغام دینا کہ جس کے بعد آپ کہیں گے کہ ان کی مجلس میں دوبارہ نہیں آنا. اور الحمدللہ دنیا میں جہاں جہاں میں نے اس عنوان پر گفتگو کی، لوگوں نے پسند تو کیا ہے، لیکن اس کے بعد میری بڑی خطرناک اور خوفناک تصویر ذہنوں میں بنی. آج کیونکہ میں شہر لاہور کی اس سال کی آخری مجلسیں پڑھ رہا ہوں. جہاں جہاں یہ سلسلہ مجلس ہے، یہاں پر خواتین کی مجلس، رات کی قومی مرکز کی مجلس، اس سال کی آخری مجلس ہے. اور اس سال ہی کی نہیں بلکہ اب آئندہ سال، چونکہ میرے لاہور آنے کا کوئی امکان فی الحال نہیں، تو کئی سالوں بعد آپ سے ملاقات ہوگی. جاتے جاتے یہ بات ایک بار پھر تازہ کر دی جائے کہ ایک جانب اللہ کے رسول نے مومن کی ایک بہت اہم پہچان بتائی. ہم اور آپ آپس میں ذرا بھی اختلاف ہوتا، یہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ بے دین ہے، لیکن اگر اللہ کا رسول کسی کے بارے میں یہ اعلان کر دے کہ میں اسے مسلمان نہیں مانتا ہوں، اللہ کا رسول، من اصبح ولا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. روزانہ یہ حدیث من اصبح روزانہ کے لیے، اور خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی، خالی جوانوں کے لیے نہیں ہے، بزرگوں کے لیے بھی. جو آدمی صبح کو اٹھتا اور اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس وقت دنیا اسلام پہ کیا گزر رہی ہے اور اس حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے، یا تم اہتمام کرنا، جو اہتمام نہیں کرتا مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں، فلئی سب مسلم، وہ مسلمان نہیں. ہماری کوٹھی سلامت، ہمارا کاروبار ٹھیک ہے، हमारी दुकान मार्केट में खुली, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे घर की खवातीन शानदार गाड़ियों में बैठ के आ जा रही, यही इस्लाम। जिम्मेदारी पूरी हो गई। लबनान में क्या हो रहा, इराक में क्या हो रहा, ईरान में के खिलाफ क्या इरादे किए जा रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा, यूरोप में क्या हो रहा, फ्रांस किस चीज में हिला जा रहा, जर्मनी में क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जुनूबी अमेरिका के अंदर क्या हो रहा, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं। हमारा घर सलामत, हमारी दुकान सलामत, हमारे बच्चों के स्कूल ठीक, खत्म। ये इंसान की जिंदगी तो नहीं, ये मुसलमान की जिंदगी तो नहीं, ये साहिब ईमान की जिंदगी तो नहीं है। वरना करबला का वाकया ही पेश ना आता। करबला का वाकया दलील इस बात की है कि मोमिन दुनिया के किसी गोशे में हो, वो ये ख्याल करता रहता है कि बाकी सारी दुनिया के हवाले से मेरी जिम्मेदारी क्या। और एक बात याद रखिए, सारा मसला वहां पे शुरू होता है कि हम वो काम करने लगते हैं जो हमारे करने का है ही नहीं। डॉक्टर अगर गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने लगे, इंजीनियर अगर मरीजों का इलाज करने लगे, तो वहीं से सारी खराबी हो। अब जो ये जुमला मैंने कहा, मर्द सोचे कि आज पूरा पूरे 19 दिन गुजर गए या मेरा शुरू हो गए। उमूर मुस्लिमीन के हवाले से अपनी क्या जिम्मेदारी अदा की। खवातीन ये सोचें कि आज तकरीबन अय्याम अज़ा के 3 हफ्ते पूरे हो गए, इस हदीस पर कितना अमल किया। मगर अब इस हदीस का उल्टा रद्द अमल देगी, और वो ये है कि बहुत सारे हमारे बाखबर नौजवान मर्द औरतें, वो जब इस हदीस को अपने जहन में लेके आते हैं तो मरीज हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कि आज भी 125 साल के बाद उर्दू के मशहूर शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का ये शेर पूरा जमाने में सादिक आ रहा, ऐ खासा खासा ने रसूल वक्त दुआ, उम्मत तेरी आके जब वक्त पड़ा। ये 125 साल पहले कहा था, आज नहीं कहा था। 125 साल गुजरने के बावजूद ऐसा लग रहा कि उम्मत रसूल आज भी उन तमाम परेशानियों में मुब्तला है जो आज से 150 साल पहले इस उर्दू शायर को नजर आई। तो पैगंबर को खिताब करके फरमाया, या एक खासा ने रसूल वक्त दुआ। 150 साल के बाद भी हमारे मसाइल यही हैं। बीमार पड़ जाता है समझदार मोमिन, डिप्रेशन में मुब्तला हो जाती है हालात जमाना को जानने वाली मोमिना, कहां जाएं, क्या क्या करें, किस किस का ख्याल करें, कहां के हालात से वाकिफ हो। और इतने मसाइल हमारे सामने आते हैं, इराक में इतने मोमिनीन मार दिए गए, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं, ईरान के इस्लामी इनकलाब को नाकाम करने की ये साजिशें हो रही हैं, फ्रांस और जर्मनी हमारी औरत के सर से स्कार्फ और बुरका नोच फेंकने के लिए तैयार है, सारे यूरोप से इस्लाम को बेदखल करने की कोशिश हो रही है। क्या करें, डिप्रेशन परेशानी, जो ना समझ आए उन्हें तो रसूल खुदा ने इस्लाम से ही निकाल दिया, और जो समझदार हैं उनकी समझ में नहीं आता हमें करना क्या। मगर ये परेशानी इसलिए आती है कि जो काम अल्लाह आपसे मांग ही नहीं रहा आप वो काम करने जा रहे हैं। हजरत इमाम खुमैनी का एक बहुत ही मशहूर जुमला था, और अगर ये मौला की एक हदीस है, मगर हम और आप इसे भूल जाते हैं तो ये मसाला होता। फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें मुकल्लफ बनाया है कोशिश के लिए, नतीजे के लिए नहीं। اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، یہ تمہیں کوشش کرنا ہے، اس کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ نتیجہ نکال کے دو. اللہ نے کہا اولاد کی تربیت کرو، یہ نہیں کہا کہ اولاد کو ایسا بنا دو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. جب نوح بھی اپنے چار میں سے ایک بیٹے کو اپنا جیسا نہ بنا سکے، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مولانا ساری دنیا میں آگ لگی ہے، کہاں کہاں جائیں کیا کیا کریں، یہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں. تمہارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ تم نے کوشش کتنی کی. اب مولا کا جملہ السیو منی والاتمام من اللہ، کام شروع کرنا میرا کام ہے، پورا کرنا میرا کام نہیں ہے، پورا کرنا اس کا کام. اور یہی سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، مرحوم شیخ افتخار سعید جعفری صاحب کی قائم کردہ یہ مجالس، پہلی مجلس میں میں نے سورہ عنکبوت کی پہلی آیت پڑھی تھی، پانچویں اور آخری مجلس میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں. پہلی آیت کی امتحان دینا، آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا، خالی کوشش اسے کرنا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمیں صرف کام شروع کر کے کوشش کرنا ہے. مولانا ہم دنیا کو کیا دیکھیں گے، ہمارے اپنے شہر کے حالات ہم سے نہیں سمجھ رہے، کہیں پہ شہادت ثالثہ کا مسئلہ، کہیں پہ غازی اور مقصر کی بحث ہے، کہیں پر عید آج ہے کہ عید کل ہے، اس بات پہ سب کو ڈبل ہے، کہیں پہ مرجعیت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ امام زمانہ کے عقیدے کا مذاق اڑایا جا رہا. دو طریقے سے مذاق اڑتا ہے، امام کا انکار کر کے اور امام سے ملاقات کے جھوٹے دعوے کر کے. مولانا ہم ساری دنیا کو کیا دیکھیں، اپنا شہر نہیں سمجھ رہا، تمہارا کام خالی کوشش شروع کرنا. اب اس کے بعد جو ایک بہت مشہور روایت میں پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ روایت چڑیا کی ہے کہ مینڈک کی ہے، مگر چڑیا کی ہو کہ مینڈک کی، ذرا چکرا گئے ہوں گے کہ آج میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پیغام ایک ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم جوانی اپنی قوم کے عقیدے کے خلاف کھڑے ہوئے، بت شکن ابراہیم توحید پروردگار کا عقیدہ لے کے کھڑا ہوا، قوم کے مزاج کے خلاف بات کر رہا، مارو پکڑو گرفتار کرو ٹارچر کرو تشدد کرو، حتیٰ یہ کہ نمرود تک انوالو ہو گیا، ابراہیم قید کر دیے گئے، اکیلے ابراہیم، تنہا ابراہیم، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، اپنے عقیدے پہ ڈٹے، یہاں تک کہ آخر میں فیصلہ ہوا. اور شاید 5 سال پہلے جب میں نے حضرت ابراہیم کا واقعہ کسی اور حوالے سے پڑھا تھا، آج والی بات نہیں، تو اس میں ایک جملہ بھی کہا تھا کہ آج نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے، ڈونیشن جمع ہوتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، بھائیوں اور بہنوں جسے نیکی کے کام میں حصہ لینا ہے آؤ، اور آنے کے بعد جو تمہاری حیثیت ہے ڈونیشن دو. تاریخ میں پہلی بار حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایسی اپیل کی گئی. ہمارے یہاں تو درخواست کرنے والا اعلان کرتے کرتے اس کا گلا سوکھ جائے، آدھے پیسے بھی نہیں آتے. ابراہیم کے زمانے میں جتنا مانگا گیا اس سے 10 گنا آ گیا. کیا مطلب کس بات کا ڈونیشن؟ ابراہیم پکڑ لیے گئے، کہا کہ اسے آگ میں جلایا جائے گا، ایک ایسی مثال بنائی جائے گی کہ آج کے بعد پھر کوئی ہمارے بتوں کو برا نہ کہے. آگ، اور آگ جلائی جا رہی، ایک آدمی کو جلا دینے کے لیے اتنی آگ کافی، مگر روایت یہ ہے کہ یہ آگ بڑی زبردست بن گئی. کیوں؟ قوم کا ہر آدمی آ کے کہہ رہا ہے نمرود تو بادشاہ اور عام بادشاہ نہیں ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا. ایک آدمی کو جلا دینا تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس ثواب میں ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارا ڈونیشن بھی لے لو. تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ مجھے ملا، عورتوں نے اپنے گلے سے زیورات کو اتار اتار کے دیے کہ اس ثواب میں ہمیں شریک ہونا ہے، کہ ہمارے مذہب کا دشمن جب مارا گیا تو ہمارا پیسہ بھی شامل تھا، اتنا ڈونیشن آ گیا کہ اب جو آگ گرم کی گئی، آگ روشن کی گئی، تو اتنی ہو گئی کہ ابراہیم کو آگ میں کون لے جا کے پھینکے، پہلے تو وہ سپاہی مارا جائے گا، اتنا ٹیمپریچر ہے کہ قریب جانے کی ہمت کسی میں نہیں۔ تب شیطان آیا اور ایک توپ کا نقشہ بنا کے دیا کہ قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں رکھ کے ابراہیم کو پھینکو تو یہاں کھڑے رہو گے، وہ آگ میں جائیں گے۔ اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد کا جملہ سمجھ میں آئے، جو میری آج کی تقریر کا پہلا حصہ، اتنی زبردست آگ کہ آگ روشن کرنے والے گھبرا گئے، آگ روشن کرنے والے پریشان ہو گئے کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالیں کیسے، قریب جانے والا تو خود مارا جائے گا۔ اب پریشان شیطان ان کا مسئلہ حل کر رہا، اور عین اس موقع پر جنگل کے جانوروں ایک عجیب منظر دیکھا کہ یا ایک چڑیا یا ایک مینڈک اپنے منہ میں پانی لے کے آ رہا قریب کے تالاب سے، جگہوں سے، اور آگ کے قریب آ کے پچھاری مارتا واپس جاتا۔ مینڈک چلے، مینڈک ہی کہوں چڑیا، مینڈک چڑیا، مینڈک کہتا رہوں گا آدمی لگ جائیں گے۔ پھر گیا، اتنا پانی ایک مینڈک کے منہ میں آ سکتا، وہ لاتا اور اس آگ پہ بیچتا، پھر واپس جاتا، پھر پانی لے کے آ رہا۔ جنگل کے جانوروں نے کہا پاگل ہو رہے، اتنی زبردست آگ، آگ جلانے والے گھبرا گئے، پورے شہر کا پانی بھی پھینکو۔ ہوتا ہے نا، کھلا فیکٹری میں آگ لگ گئی، خدا نہ خواستہ، سارے شہر کے فائر بریگیڈ انجن آ گئے، آگ بجھانے میں 10 گھنٹے پھر بھی لگ گئے۔ اتنا سا مینڈک اور اس کے منہ کا اتنا سا پانی، اور دنیا کی سب سے خطرناک آگ۔ جانوروں نے کہا پاگل ہو رہے ہو، تمہارے اس پانی سے آگ پہ کیا فرق پڑے گا، تمہارے اتنے پانی سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی۔ اس مینڈک نے وہ جواب دیا، اچھا اصل میں تو یہ روایت امام بتا رہے ہیں نا، جواب تو امام کا ہے، لیکن مینڈک کہتا اللہ قیامت کے دن مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے آگ بجھائی کہ نہیں بجھائی، وہ یہ پوچھے گا جب ابراہیم آگ میں جلائے جا رہے تھے اس وقت تم نے اپنا کیا فلسفہ انجام دیا۔ آج کے حالات، نارے نمرود جیسی آگ، ایمان اور اسلام کے خلاف ساری دنیا میں چل رہی، بے خبر لوگ، ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا، ان کی دکان کھولی، ان کے گھر سلامت، ڈش اینٹینا پہ 250 چینل آ رہے ہیں، بس اس کے لیے کافی۔ سمجھدار، اس کی بھی عجیب حالت، میں کیا کر سکتا ہوں، ڈپریشن، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس خیال کی، جتنی تمہاری طاقت ہے استطاعت سے آگے بڑھو، مگر ایک غلطی نہ کرنا، اور وہ یہ کہ دنیا بھر کا خیال کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اب آیا میری تقریر کا خطرناک مرحلہ، بڑا بدنام ہو جاتا ہوں جب اس حصے کی تقریر کرتا ہوں۔ بامیان مجلس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولانا آئندہ سال تشریف لانے کی زحمت نہ کیجیے گا، لیکن آئندہ سال تو مجھے ویسے بھی لاہور نہیں آنا، لیکن اس لیے میں یہ نہیں پڑھ رہا ہوں، حق بات ہے، جب وہ باتیں میں نے پڑھی تو یہ بات بھی میں پڑھوں گا، اور وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا ساری دنیا کی آگ بجھاتے بجھاتے خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ اتامرون الناس، قرآن کہتا ہے خبردار ایسا نہ کرنا کہ دنیا کو نیکی کا حکم دے رہے اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے۔ اسی لیے اسلام کہتا جو دنیا کی اصلاح کرنے آئے گا اسے خود معصوم ہونا چاہیے، پہلے وہ خود ہر غلطی سے پاک ہو، پھر دوسروں سے کہہ سکتا ہے کہ غلطی نہ کرنا۔ اور اسی منزل پر ایک بہت اہم بات، پورا عشرہ بنے گا لیکن اس مجمعے کو عشرے کی ضرورت نہیں، ایک جملہ، مسلمان کا پیغمبر سے رشتہ، مومن کا امام سے رشتہ ایک بات پر ہے، بھروسہ، ٹرسٹ، کانفیڈینس۔ مسلمان کبھی اپنے رسول کی کسی بات پہ شک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نہیں پوچھے گا یا رسول اللہ میں داڑھی کیوں رکھو، اس کا فائدہ بتائی، فائدے کا مطلب ہے تمہیں قول رسول پہ شک ہو رہا۔ مومن کبھی یہ سوال نہیں کرے گا کہ یا امیر المومنین عورت کے حجاب کا فائدہ بتائیے پھر میں حجاب کرواؤں گا، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تمہیں خود امام پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ مومن کا رشتہ امام سے، مسلمان کا رشتہ رسول سے، کلمہ پڑھنے والے کا رشتہ اسلام سے, بھروسے کا رشتہ. جو وہ کہیں گے آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے, ارے ہم تو کلمہ وہ مسلمان, کافر ابو جہل ابو لہب ولید قطبہ شہبہ, ایک سے ایک دشمن اسلام. رسول خدا کو تو وہ بھی صادق کہتے تھے, اور اتنا بھروسہ تھا رسول کی سچائی پر کہ اعلان رسالت کے موقع پر پیغمبر جب ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے, اختلاف ہے کہ یہ پہاڑی کو ہے ابو قبیس ہے جس پہ آج مکے میں شاہی محلات بنے, یا کوئی صفا ہے جو صفا مروا کی ہم صحیح کرتے, یہ اختلاف. پیغمبر پہاڑی میں کھڑے ہوئے اعلان رسالت کرنا, یہ جملہ برداشت کر لیجئے, پھر آئے گی اصل بات. ایک بات اعلان رسالت کرنا ہے, نہیں کہا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے زیادہ اہم کلمہ دنیا میں آج تک نہیں بنا, لیکن پیغمبر نے اسے روک دیا. ایک بات بتاؤ, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ مومن سے نہیں پوچھ رہے, محب اہل بیت سے نہیں پوچھ رہے, عاشق رسول سے نہیں پوچھ رہے, ابو جہل سے پوچھ رہے, ابو لہب سے پوچھ رہے, ولید سے پوچھ رہے, امیہ ابن خلف سے پوچھ رہے, میری بات مانو گے؟ سارے کفار کے گروہ نے کہا میری بات مانیں گے. پیغمبر نے اگلا جملہ کیا کہا, کیوں مانو گے؟ اب پیغمبر الٹا سوال کر رہے ہیں, کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے کہ اے محمد جب سے تجھے دیکھا ہے ہمیں جب سچا پایا, آج تک تو نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے, تو آج ہم کیسے تیری بات میں شک کریں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا, تجھے نظر آ رہا, ہم اپنی آنکھ کو جھٹلائیں گے, تیری آنکھ کی صداقت پر ایمان لائیں. جو ابو جہل و ابو لہب کی حالت ہے, کم از کم مسلمان کو اتنا تو ہونا چاہیے, کم از کم مومن کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, رسول کو نظر آ رہا, وہ ہم سے کہہ دے ہمارے لیے کافی. آپ کہیں گے مولانا آج آپ کو ہو کیا گیا, کس مسلمان نے کہا کہ میں رسول کی بات نہیں مانتا, کس مومن نے کہا کہ میں امام کی بات نہیں مانتا؟ نہیں مان لیتے ہیں جب تک اپنا نقصان نہ ہو. ابھی ابو جہل کیا کہہ رہا, ابھی ابو لہب کیا کہہ رہا, محمد تیری بات مانیں گے, آج تک تجھے غلط بیانی کرتے نہیں دیکھا. تو پیغمبر نے کہا جب ہر بات مانو گے تو لا الہ الا اللہ کو بھی مان دو. بس جیسے ہی یہ بات کہی جو اپنے مزاج کے خلاف تھی, چچا ابو لہب تک کہہ اٹھا تب بچ یا لہب, اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, کیا اس بیکار بات کے لیے ہمیں یہاں بلایا؟ اللہ ہر چیز برداشت کر سکتا, توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتا. فوراً آیا تھا تب بچ یا ابو لہب, ہاتھ تو اس کے ٹوٹیں گے, لیکن کفار مکہ کا مزاج کیا آیا؟ جب تک اپنا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, جب تک اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی, محمد سچے بھی ان کی بات بھی ماننا, بغیر دیکھے ایمان لانا, اور جہاں اپنے عقیدے اور مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی, اب وہی محمد غلط بیانی کر رہے ہیں, وہی شاعر بن گئے, وہی جادوگر بن گئے, وہی مجنون کا ہر پہل انہیں کی بات کو نظر انداز کیا. کیا مومن بھی ایسا ہی ہوتا؟ کیا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی ایسا ہوتا کہ ویسے تو یا رسول اللہ, ویسے تو یا علی, ویسے تو ائمہ طاہرین, ویسے تو ہر بات پہ یقین, اور جہاں اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات کہی؟ مولانا عقل میں نہیں آتی, مولانا سمجھ میں نہیں آتی ہے. معراج, معراج عظمت رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل, اللہ کا رسول ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے جا رہا, اور پھر اس جگہ پہنچا جہاں جبرائیل بھی رک گئے, آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں اور میں اور رسول آگے بڑھ, جنت کا دورہ کر کے آئے, جہنم کا اس طرح معائنہ کر کے آئے جیسے کوئی حاکم اپنے صوبے کی جیلوں کا معائنہ کرتا, اور واپس آنے کے بعد اپنے سارے حالات بتائے. اب پورا واقعہ پڑھنے کا موقع نہیں, صرف پیغمبر کی بتائی ہوئی 150 روایتوں میں سے ایک روایت, اور اس اطمینان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ ابو جہل کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں, ابو لہب کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں, ولید اور عتبہ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں, محبان رسالت کے سامنے پڑھ رہا ہوں، عاشقان امام کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کلمہ گو صاحبان ایمان کے سامنے پڑھ رہا ہوں. دیکھنا یہ کہ جس محمد کی سچائی کو ابو جہل نے مان لیا، اس محمد کی صداقت پر عاشقان رسول میں سے کتنا یقین کر لیتے ہیں. پیغمبر آئے، 150 روایتیں بیان کی کہ میں نے کیا کیا دیکھا. اس میں یہ فرمایا کہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان، دیکھیے پیغمبر نے مدینہ دیکھا، ابھی مسلمان مدینے نہیں گئے. خون دیکھا، سیانہ سے راک کی خوشبو کو محسوس کیا. نجف گئے، کوہ طور پہ گئے، قبلہ اول بیت المقدس پہ گئے، انبیاء کو نماز پڑھائی، آسمانوں میں گئے، پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان میں سے گزرے. ایک حدیث، 25 چیزیں دیکھیے، میں خالی 7 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اپنی آنکھوں سے کہیے گا تم جھوٹ بول رہی، پیغمبر نے جو دیکھا وہ سچ. اپنی عقل سے کہیے گا تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، پیغمبر نے جو کہا وہ حق ہے. کیا دیکھا کیا کہا؟ کہا کہ میں آسمانوں کا سفر کر رہا ہوں، پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان، یکایک میری آنکھوں کے سامنے بہت سارے انسان لائے گا، اور اس طرح سے لائے گئے کہ انہیں زمین پہ لٹا دیا گیا. پیغمبر کا سفر جاری، درمیان میں رک رک کے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. اور ایک بہت چھوٹی سی بات، آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے ریلیٹیوٹی کی، سفر معراج اس کی بہترین دلیل. نہیں، الٹا کہہ گیا. آج آئنسٹائن نے جو کہا، اگر یہ کہا جاتا نا کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا دماغ آئنسٹائن کا تھا، اس نے وہی ریسرچ کی ہے جو 1400 سال پہلے رسول ہمیں دے کے گئے تھے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. روشنی کی رفتار سے جاؤ اور آؤ، وقت رک جائے گا تم پر. اب پیغمبر اتنے آرام سے یہ سفر طے کر رہے ہیں، جب گئے تھے تو بستر گرم تھا، اور جب یہ سارا سفر طے کر کے آئے تو بستر ابھی تک گرم. کسی نے دروازے کی کنڈی ہلائی، ابھی یہ دروازے کی کنڈی ہل ہی رہی ہے کہ پیغمبر مدینہ، قم، بیت المقدس، کوہ طور، نجف اشرف، بیت اللحم جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے، پہلا آسمان، دوسرا، چوتھا، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، عرش الہی، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، سب دیکھ کے آگئے. ابھی کنڈی جو تھی اس کا ہلنا بھی بدنا ہوا تھا. اس حبیب کی یہ شان، اسی کا وسیع ادب، اس طرح قرآن شروع کرے کہ ایک رکاب میں پاؤں رکھے تو قرآن شروع ہو، اور دوسرے رکاب میں پاؤں رکھے تو قرآن ختم ہو جائے، تو اس میں حیرت و تعجب کی کیا بات.
حبیب خدا، ختم الانبیاء، رحمت للعالمین، صلوات.
مگر ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی جس سے مجھے یہ شک ہو کہ مومن رسول کی سچائی پہ شک کرے. وہ اتنی لمبی تمیز کیوں میں نے باندھی؟ اب سنی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اس کے درمیان سے رسول گزر رہے. ایک بار دیکھا ایک گروہ کثیر لایا گیا، زمین پہ لٹا دیا گیا، اور ہر ایک کے سرانے فرشتہ کھڑا کر دیا گیا، اس کے ہاتھ میں چھوٹا موٹا پہاڑ، اور وہ فرشتہ یہ پہاڑ زمین پہ لیتے ہوئے انسان کے سر پہ پھینکتا، سر پہ یہ پہاڑ گرا، ہڈیاں ٹوٹیں، کھوپڑی چٹکی، مغز پگھل کے باہر آیا، اور وہ نیچے لیٹا ہوا انسان اس طرح سے فریاد کرنے لگا جیسے زبان شدہ بکرا تڑپا کرتا. اس کی فریاد رسول خدا جیسا رحمت للعالمین سن رہا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابھی چند منٹ گزرے تھے، فرشتوں نے وہ پہاڑ اٹھا لیا. اس لیے نہیں کہ بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس لیٹے ہوئے انسان کے سر کو دوبارہ بنا دیا گیا، اور اس لیے دوبارہ بنایا گیا کہ دوبارہ اسے توڑا جائے. جتنی دیر اللہ کے رسول وہاں کھڑے رہے، سر ٹوٹتا رہا اور سر جڑتا رہا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری سواری آگے بڑھ گئی، تھوڑا آگے بڑھے ایک اور منظر نظر آیا، صادق اور امین رسول، اس کی سچائی پہ ابو جہل نے بھی اس وقت تک شک نہ کیا تھا جب تک کہ اپنے مزاج کے خلاف بات نہ سنی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا آگے بڑھا. میں نے دیکھا کہ انسانوں کے ایک اور گروہ کو لایا گیا. اچھا، بالکل آخر کے اندر ایک جملہ ہے جو میں شروع میں کہہ دوں، کہ پیغمبر فرماتے کہ آخر میں پروردگار نے مجھے بتایا یہ سب تمہارے امتی، یہ سب تمہارا کلمہ پڑھنے والے، یہ سب تمہارے لائیو دین پہ ایمان لانے والے. تو پیغمبر انسان کا لفظ استعمال کر رہے، میں اس آخری جملے کی وجہ سے اسے بدل کر مومن کا لفظ لاتا ہوں. پیغمبر فرماتے میں نے دیکھا مومنوں کا ایک اور گروہ لایا گیا، اسے زمین پہ لٹایا گیا، مگر پہلا گروہ بالکل سیدھا لیٹا تھا، دوسرے کو سائڈ پہ لٹایا کروٹ پر، اور اس لیے لٹایا کہ ان کے قریب. جب یہ روایتیں گرمی میں پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا، سردی میں تو ویسے ہی آپ کو آگ مزیدار لگتی ہے، مگر یہ والی آگ نہیں. پیغمبر فرماتے ہر ایک کے قریب آگ روشن، اس آگ پر لوہے اور سیسے کو رکھ کر اتنا گرم کیا جا رہا کہ وہ پگھل کے پانی بن گیا. پگھلا ہوا لوہا ان لیٹے ہوئے انسانوں کے کان میں قطرہ قطرہ کر کے ڈالا جا رہا. اب ان کا تڑپ تڑپ کے اچھلنا اور فرشتوں کا ان کو سختی سے پکڑ لینا، ایک بار ان کے گلے سے نکلتی بھی آوازیں، تھوڑی دیر گزری پلٹ دیا. اب الٹے کان کے اندر پگھلا ہوا لوہا، پگھلا ہوا سیسا، ذرا سا زیادہ گرم پانی چلا جائے کان میں تو آدمی تڑپ اٹھتا، ذرا سا بڑا ڈھیلا یا پتھر سر پہ گر پڑے تو آدمی بے چین ہو جاتا. پیغمبر پہاڑ گر کے سر ٹوٹتے اور بنتے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول دوسرے گروہ کے کانوں میں اس پگھلے ہوئے لوہے اور سیزے کو قطرہ قطرہ کر کے ڈالا جائے، اور کیا حالت ہے اس تڑپنے والے مومن کی. پیغمبر کہہ رہے میری سواری چل رہی، رک نہیں رہی ہے، آگے بڑھی. تیسرا گروہ میرے سامنے آیا، کچھ مرد اور عورتیں، اس سردی میں پھر بھی روایت کا مزہ لی. ان کے چاروں طرف آگ کا ایک کمرہ بنایا گیا، ہر ایک کے لیے الگ، شیئرنگ نہیں ہوگی، تمہارے لیے الگ تمہارے لیے الگ. تو انہیں کھڑا کیا گیا، فرشتوں نے ان کے سامنے آگ کی دیوار بنائی، فرشتوں نے ان کے پیچھے آگ کی دیوار بنائی، فرشتوں نے ان کے دائیں طرف آگ کی دیوار بنائی، فرشتوں نے ان کے بائیں طرف. لباس یا کپڑا آدمی اپنے سائز کا سلواتا ہوں، پیغمبر نے اپنے سائز کا آگ کا کمرہ سیکھے دیکھا. اپنے سائز سے مطلب ہر مومن کے سائز کا کمرہ، جیسا مومن لمبا ٹنگنا دبلا موٹا، اس اعتبار سے آگ کے کمرے میں اسے بند کیا جا رہا ہے کیپسول، اور یہ آگ جلانے کا کام کر رہی. یہ ابراہیم کی آگ نہیں ہے کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ جلا رہی. جلنے والے عورت کی عجیب کیفیت، جلنے والے مرد کی عجیب کیفیت، سواری رک نہیں رہی. براق آہستہ تو ہو گیا مگر آگے بڑھ رہا. پیغمبر فرماتے کہ میں نے فوراً دیکھا کہ اس کے بعد صاحبان ایمان کا ایک گروہ، وہ اس طرح سے کھڑے کہ فرشتے لوہے کی قینچیاں لے کر ان کے دائیں اور بائیں پہلو کا گوشت آہستہ آہستہ کاٹ رہے ہیں. سن کرنے کی دوا نہیں پلائی، آپریشن والا مرحلہ نہیں، آگ اور لوہے کی قینچیاں، دائیں طرف آگ بائیں طرف لوہا، قینچیوں سے گوشت کاٹا جا رہا اور کٹا ہوا گوشت پھر ان کو کھلایا جا رہا. بے اختیار گھبراہٹ اور گھن کی وجہ سے ہم منڈک کھا لے کھڑے ہو جائیں، ہم چھپکری کھا لے کھڑے ہو جائیں، اپنا گوشت کھاتے ہیں کھڑے ہو جاتی، اور وہی قے میں نکلا وہ گوشت دوبارہ کھلایا جا رہا. پیغمبر فرماتے میں آگے بڑھا، میں کیا برا، پیغمبر کی سواری تھوڑا آگے گئے، میں نے ایک اور منظر دیکھا مومن. اب میں جملہ آخری جملہ پہلے کہہ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ رسول خدا کسی دشمن اہل بیت کو دیکھ رہے ہوں گے. مومن، اللہ کا رسول کہتا ہے میں ذرا آگے بڑھا، تو میں نے دیکھا عرب میں کانٹوں دار جاری ہوتی اس مجمع میں، جو فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں نے آئنسٹائن کی تھیوری بتائی، میں نے کالج میں فزکس پڑھی، اور جو باٹنی کے اسٹوڈنٹ ہیں میں نے کالج میں باٹنی بھی پڑھی. عرب میں اگر صحرا میں عام طور پر پتے والے درخت نہیں ہوتے، ہوتے کانٹے والے ہوتے تاکہ پانی جو ہے زیادہ سے زیادہ پودے میں رہے، مگر ایک ایسی جھاڑی ہوتی کہ ہلکے سے آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے آپ کے ہاتھ کی ساری کھال چھٹکے گر جائے، ایسا لگے گا جگہ جگہ سوئیاں آپ کے ہاتھ میں چبھوئی گئی، اتنے کانٹے ہوتے. وہ والی کانٹوں دار جھاڑی لایا گیا صاحبان ایمان کے گروہ کو، مرد بھی ہیں عورتیں بھی، اور یہ کانٹوں دار جھاڑی دائیں اور بائیں آنکھ میں ڈال کے باہر نکالی جا رہی، وہ سوئیوں جیسے کانٹوں کا آنکھ کے دھیلے میں داخل ہونا، اور وہ خون کی پچکاریاں، وہ خون کے فوارے اور جس پہ تکلیف ہے اس کا تڑپ تڑپ کے چیخنا، اللہ کا رسول کہہ رہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد کچھ ایسے مومن اور مومنہ لائے گئے جن کے سارے بدن لوہے کی زنجیر اس طرح سے لپٹی تھی کہ سر سے پیر تک ایک انگلی کی جگہ بھی خالی نہیں. اگر آپ نے فرعون جو مصر کے پرانے حکمران تھے کبھی ان کی ممیز کو تصویر میں یا قاہرہ کے میوزیم میں دیکھا، پوری پٹیاں باندھی جاتی، کہا اس طرح آگ تھی، اس طرح لوہے کی ایک زنجیر تھی جو آگ میں ڈال کے اتنی گرم کی گئی تھی کہ انگارے کی طرح دہک رہی اور سر سے پیر تک. پیغمبر نے آخری جملہ کہا بس میں اس پہ رک جاتا ہوں، ابھی مجلس سے ایک بچہ اٹھ کے گیا، میں ڈر رہا ہوں اس وقت سے جب بڑے اٹھنے لگیں گے تو میں یہیں پہ رک جاتا ہوں. اور وہ یہ کہ پیغمبر نے فرمایا میں آگے بڑھا، اب تک سارے مومن مجھے نظر آ رہے تھے، اب تک ساری مومنہ مجھے نظر آ رہی تھی، اب میری آنکھوں کے سامنے چوٹیاں آئیں، چوٹی مرد نہیں عورتیں نہیں مومن. اگر یہ چوٹیاں اس طرح سے لا کے ڈال دی گئی کہ اس پر سے آدمیوں کا گروہ گزارا جا رہا ان کے پیروں تلے کچل کچل کے، جس طرح یہ چوٹیاں ٹوٹ ٹوٹ کے مر رہی ہیں، ہاتھ الگ پیر الگ سر الگ دھڑ الگ، وہ گزرے انہیں دوبارہ بنا دیا گیا. اللہ کی سب سے بڑی خاصیت یہ مارتا ہے اور جلاتا، چنانچہ جس میں انسانی قبر میں راگ بنے گا قیامت میں دوبارہ اٹھے گا. یہ منظر پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ، چوٹی آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے پاس لیگو ایک کھلونا ہوتا، مختلف ٹکڑے جمع کر کے مختلف چیزیں بناتے ہیں، اس طرح چوٹی ٹوٹی، لیکن کیسے ٹوٹی؟ پورا انسانوں کا ایک لشکر اس پر سے گزرا. لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، پہلی مجلس میں آیا خبردار سلیمان کی فوج تم پر سے نہ گزرے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گی، ایک بار کی موت، یہ ایک بار کی نہیں گزرے. دوبارہ بنایا گیا، دوسرا گروہ گزارا گیا، پھر ٹوٹے تیسرا گروہ گزارا گیا. پیغمبر فرماتے ایسے میں نے 25 منظر دیکھے. گھبرا کے کہا خدا بندہ یہ کون لوگ؟ کہا یہ تیرے امتی، یہ تیرے کلمہ گو، یہ تیری اولاد پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو خدا بندہ یہ عذاب ان پہ کیوں آ رہا؟ شاید میں نے جعفری ہاؤس کی مجلس میں بھی کہا ہو، قومی مرکز کی مجلس میں تو یقیناً کہا ہے کہ عذاب قبر جس کا دوسرا نام ہے عذاب برزخ، یہ خاص صاحب ایمان کے لیے رکھا گیا. کافروں میں کچھ کو ملے گا لیکن بہت کم کو. کافر تو قبر میں اتنے آرام اور ٹھاڑ سے ہوں گے کہ قرآن سورہ یاسین میں کہتا جب سور پھونکا جائے گا قیامت آئے گی، وہاں سے بچتے ہوئے یہ کہتے اٹھیں گے من باسنا من مرقدنا، مرقد کہتے ہیں تکیے کو، ارے ہم آرام سے اپنے بستر پہ تکیے میں سو رہے تھے، اس نے ہمیں اٹھا دیا، اتنا آرام. اور مومن یہ حالت، اس نے بتایا کسی واعظ نے نہیں، کسی ذاکر نے نہیں، کسی عالم نے نہیں، کسی مجتہد نے نہیں، کسی مرجع نے نہیں، کس نے بتایا؟ کائنات کے سب سے بڑے سچے انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کس کے سامنے میں بات کر رہا ہوں؟ یزیدیوں کی محفل میں بیٹھا ہوں جو محمد کا مذاق اڑا کے کہتا ہے لعبت بنی ہاشم بالکل فلا وحیون جا والا ملک النفر، ارے بنی ہاشم نے تو اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا، نہ فرشتہ نہ وحی، ان کی محفل میں نہیں بیٹھا ہوں، مومنوں کی محفل میں بیٹھا ہوں جو نام رسول پہ جان قربان کر دے اور کلمہ رسالت کی سچائی کو ایسا مانے. یہ ہماری آنکھ جھوٹ بول رہی ہے، رسول خدا غلط بیانی نہیں کر سکتے. پیغمبر نے کہا میں نے پوچھا خدا بندہ اگر یہ میرے مومن آئے تو یہ اس پر عذاب کیوں آ رہا؟ کہا پہلا گروہ وہ جو اپنی فجر کی نمازیں قضا کر دیا کرتا تھا، وقت نماز آیا، سردیوں میں پھر بھی نماز پڑھ لی جاتی، گرمیوں میں بہت جلدی وقت آ جاتا، اب ہر جگہ کا رہ ماحول ہو، مجھے نہیں پتا لاہور کے لوگ سردیوں میں نماز پڑھتے کہ گرمیوں، لیکن یہ یقین قابل ہے کہ جو کہ میرے سامنے حسینیوں کا مجمع، یہ سردیوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور گرمیوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کے آقا نے تو تیروں کی بارش میں نماز پڑھ کے دکھائی, اس کے بارے میں تو مجھے یقین. لیکن ایک کام ہو, انگلینڈ کے لوگ کہتے ہیں مولانا رات کے 2:30 بجے فجر کی نماز کا وقت آتا ہے, 4 بجے قضا ہو جاتی, کتنا آکورڈ ٹائم, 11 بجے سوئیں گے, 7 بجے آفس کے لیے جائیں گے, تو 2:30 بجے کے کون نماز پڑھے گا. اللہ کو کاش کو اتنا سمجھا دیتا کہ نماز کے ٹائمنگ کو صحیح سیٹ کر لے. ایک مجلس رکھی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کون سا وقت مناسب ہے کہ لوگ آ سکے. یہ انگلینڈ کے لوگ, میں بات کر رہا ہوں لاہور کے مومنین, جو کبھی ایسی بے تکی اور فصول بات نہیں کریں گے, جو کبھی رسول اللہ کو یا اللہ کو مشورہ دینے نہیں جائیں گے, لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ, صبح کا وقت آتا, اذان کی آوازیں گونجتی, یہاں پہ ایک روایت اور پڑھ دوں اس سے ہٹ کر, لیکن اصل جو نماز کی بات ہو رہی ہے, مولانا امام کب آئیں گے, یہ سوال بہت پوچھا جاتا, مولانا اب امام کے آنے میں کتنا وقت رہ گیا, مولانا کتنی نشانیاں رہ گئی. رات قومی مرکز کی مجالس کا موضوع, لیکن میں 3 دن سے معذرت کر رہا ہوں کہ اس طرح سے مجلس میں پڑھ رہا ہوں کہ یہاں کا موضوع کبھی وہاں آ جاتا ہے, وہاں کی بات کبھی یہاں آ جاتی. لیکن صرف ایک بات, ایک سوال کا جواب, مولانا امام کب آنے والے. میں نے کہا آپ اتنے تڑپ کیوں رہے, آپ اتنے بے چین کیوں ہیں. کہا اس لیے کہ امام آ کے آواز دیں گے, ہمیں دوڑ کے جانا. اچھا, اس لیے آپ تڑپ رہے ہیں کہ امام آواز دیں گے تو آپ دوڑ کے جائیں گے. امام اپنی تمام کرزمت کے باوجود امام ہے, خدا نہیں ہے, ہم نسیری نہیں ہیں, ہم علی کے سچے شیعہ ہیں. امام خدا نہیں ہے, امام کی آواز پہ دوڑ کے جاتے ہو, اور روز آنا صبح کو اللہ بلاتا ہے, حی علی الصلاح, آؤ میں بلا رہا ہوں, وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں. یہ روایت کا جملہ ہے, جب مؤذن بلائے حی علی الصلاح, یہ وہ نہیں بلا رہا, یہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے, آؤ میری بارگاہ میں, وہاں تو جانے کو تیار نہیں. اور امام کے بارے میں تڑپ رہے ہو, کیا پتا وہ بھی بلائے تو ہم وہاں نہ جائیں. اب آئیے واقعے کو پورا کرو. آج آخری مجلس, آج میرے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں یہ بات رہ گئی وہ کل بتا دوں گا. جو کہنا ہے آج ہی کہنا ہے, پیغمبر کو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا, یہ تیرے وہ امتی, یہ تیرے وہ کلمہ گو جو اپنی نمازیں فجر کی نمازیں قضا کرتے تھے, جس سر کو بستر سے اٹھانے کو تیار نہ تھے, اب پورا قبر و برزخ کا زمانہ, یہ کتنا ہوتا ہے موت سے لے کے قیامت تک, ان کے اسی سر کو توڑا جائے گا, جوڑا جائے گا, جوڑا جائے گا اور توڑا جائے گا. کتنا بیوقوف انسان ہے, 40 سال کی نیند کے لیے لاکھوں سال کا عذاب برداشت کر رہا. اسی کو تو کہتے ہیں نا گھاٹے کا سودا. مارکیٹ میں بیٹھنے والوں, 100 روپے کی چیز اگر آپ 1000 میں خریدیں, کہا جائے گا گھاٹے کا سودا کیا. قرآن نے آواز دی, اتنا انسان لفی خسر, یہ ہے انسان گھاٹے میں. 40 سال کے آرام کی خاطر, وہ بھی کیا آرام, تھوڑی سی نیند قربان کرنا, لاکھوں سال کا یہ عذاب قبر میں اپنے لیے بلا رہا. پیغمبر نے کہا خدا بندہ, اس کے بعد وہ کون لوگ تھے ان کے کبھی سیتے اور کبھی الٹے کان, پگھلا ہوا لوہا, پگھلا کے لوہا کانوں میں ڈالا جا رہا. کہا یہ وہ لوگ تھے جو غنا کو بڑے شوق سے سنتے, گانا پہلے گھروں میں سنا جاتا تھا, اب کانوں میں لگا, اب موبائل میں آ گیا, اب MP3 میں آ گیا, اور پتا نہیں کہاں کہاں آ چکا. بہت مزہ آتا ہے اس آواز کو سننے میں. اب ایک جملہ یزید کہہ رہا, ایک جملہ امام فرما رہے, ایک جملہ یزید کہتا ہے گانے کے لیے, ایک جملہ امام فرما رہے, دونوں جملوں کا مقصد ایک ہے, دونوں میں طریقہ الگ بتایا گیا. یزید کہتا ہے اے میرے محل کی سنگر گلوکارہ, اور جو گلوکارہ ہوتی ہے اسے ہمارے عام طور پہ کوئی ملکہ کہتے ہیں, پرنم کی ملکہ تو وہ, جذبات کی ملکہ تو وہ, آواز کی ملکہ تو فلاں چیز کی ملکہ, یہ ملکہ یزید. یزید کہتا ہے گانا گا کے میرے کانوں کو پاک اور صاف کر دے. چیز گندی ہو جاتی ہے نا تو اس کی صفائی کی جاتی ہے. یزید کہتا ہے میرے کان بڑے گندے ہو گئے, بچے کے کان میں میل آتا ہے تو والدین ماں مختلف طریقے سے اس کو صاف کرتی ہے, بڑے کے کان میں میں کہا گیا تو اس کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر ہیں. یزید کہتا ہے میرے کان گندے ہو گئے صاف کرا تھا. امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جنت اس کا حق ہے, اسے جنت میں بھیجا جائے گا, مگر کان اس کے گندے ہیں تو پہلے صاف کیا جائے گا. جنت میں گندی چیز سنی جائے گی نا, صاف کیا جائے گا. دونوں کا جملہ ایک ہے, طریقہ الگ ہے. یزید کہتا ہے کہ اذان اور قرآن سن سن کے میرے کان گندے ہو گئے, گانے کی آواز سے میرے کانوں کو صاف کر. اور امام فرماتے ہیں مومن کو جنت کے دروازے پہ روکا جائے گا, گانا سن سن کے تیرے کان گندے ہو گئے ہیں, پگھلے ہوئے لوہے اور سیسے سے اسے صاف کرایا جائے گا. یزید لعنت ہو ہماری, لیکن طریقہ اس کا لیں گے کہ امام کا لیں گے. اللہ کا رسول چھٹے امام سے پہلے, یزید بھی چھٹے امام کی, امام بھی صادق رسول بھی صادق, فرما رہے ہیں کہ میں نے تو اپنے کانوں سے دیکھا گانا اور غیبت سننے والوں کے کانوں کی صفائی پگھلے ہوئے لوہے سے. اچھا ایسی حدیثیں سنتے وقت ایک طریقہ بھی امام نے بتایا, گھر جا کے اس پہ عمل کر لیجیے گا, لیکن نہ کیجیے گا. بلا ہو جا میں نے پکڑا جاؤں, مولا سے کسی نے کہا بولا گناہ کا دل جاتا, کہا ایک کام کر لے اپنے گھر میں جا کے خوب ایک آگ روشن کر اور اس آگ میں جا کے بیٹھے جا, ہیٹر نہیں جلتی آگ. گھبرا کے کہا مولا یہ آپ نے کیا جواب دی, کبھی گناہ کرے گا تو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے, اس دنیا کی آگ میں بیٹھ جا اور دیکھ لے کتنی دیر تک یہ آگ اس سے برداشت ہو جاتی, اتنی دیر کا گناہ کر لے. اگر دنیا اور آخرت کی آگ میں کوئی مقابلہ ہی نہیں. قرآن نے کہا جہنم کی آگ ہے نارن حامیہ, گرم آگ. راوی نے کہا مولا ہر آگ گرم ہوتی, کہا نہیں جب جہنم کی آگ دیکھو گے تو لگے گا دنیا کی آگ آگ ہی نہیں ہے, یہ تو برف ہے, یہ تو بہت ٹھنڈی ہے. اس ٹھنڈی آگ میں جا کے دو چار گھنٹے بیٹھے, پھر ایک گانے کا کیسے کتنی دیر کا ہوتا ہے 90 منٹ کا, اب تو البم آتے ہیں الگ فرینک ہوتے ہوں گے. خیر پیغمبر کہہ رہے میرا کلمہ پڑھنے والے میری اولاد سے محبت کرنے والے, اب چاہے آپ کہیں کہ یہ عذاب آ رہا اور چاہے میرا جملہ سن لے کہ یہ پاک کر کے جنت کے قابل بنایا جا رہا, لیکن اس مرحلے سے گزرنا. یا رسول اللہ تو وہ کون سی عورتیں اور مرد تھے جنہیں آگ کے کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے چلایا گیا؟ کہا یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے گھر سے اس طرح نکلتی تھی کہ اپنے بدن کو نامحرم سے نہیں چھپاتی. اچھا یہ بھی میں نے پیغمبر کے جملے میں بے خیالی کی وجہ سے تبدیلی کر, گھر سے نکلنا بھی شرط نہیں ہے. بہت سے نامحرم تو گھر میں آتے ہیں, دیور نامحرم ہے کہ نہیں, بہنوئی نامحرم ہے کہ نہیں, کزن نامحرم ہے کہ نہیں, چچی کے لیے بھتیجا نامحرم ہے کہ نہیں, گھر سے نکلنا بھی شرط نہیں. کہا کہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بدن کو نامحرم سے نہیں چھپاتی, اب جنت پہ جانے کے لیے ان کو آگ کے ذریعے پاک کیا جا رہا. ہمارے یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی دنیا کی عام نجاست کے بارے میں بھی, مولانا کچھ نجاستیں پانی سے پاک ہوتی ہیں تو ہم نے سنا ہے کچھ نجاستیں آگ پر پکنے سے بھی پاک ہوتی ہیں. دنیا کی نجاست تو نہیں ہوتی, بے حجابی کی نجاست ہے جو مرنے کے بعد قبر کی آگ سے پاک کی جاتی. اچھا یہ مت سمجھیے کہ مولانا ہم لوگ بڑے عقل مند ہیں, آخری مجلس ہے اس لیے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں, کوئی اور مجلس ہوتی تو میں سوچتا کل کتنا مجمع آئے گا. ایک بار ہم سمجھتے ہیں ہم لوگ بڑے عقل مند, رسول خدا اور امام کے زمانے کے صحابی تو بڑے بھولے بھالے, جو کہہ دیا انہوں نے فوراً یقین کر لیا. نہیں یقین کر لیا مگر وضاحت ضرور مانگتے. ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے آپ حضرات تو آدھا مجمع تو مجھے سوتا نظر آ رہا, آدھا مجمع کا چہرہ بتا رہا کہ وہ کہیں اور پہنچا ہوا, جو چار نعرہ لگوانے والے جاگ رہے ہیں, چند مومنین جواب دینے والے جاگ رہے, باقی تو نہ. لیکن خیر پیغمبر کے زمانے کا صاحب جاگتا گئے, پیغمبر کی ایک ایک بات سن رہا, کہا یا رسول اللہ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے مردوں اور عورتوں کو اس عذاب میں دیکھا, حجاب تو عورتوں کا مسئلہ, بدن تو نامحرم کو وہ دکھاتی ہے. آخری زمانے کی حدیث آپ نے کتنی سنی کہ آخری زمانے میں بڑی عجیب عورتیں پیدا ہوں گی, لباس بھی پہنی ہے اور بدن بھی نظر آ رہا ہے. بدن نظر آتا ہے جب وہاں لباس سنو. آخری زمانے کے عجیب لباس بنیں گے. کپڑے پہنے بھی ہیں اور نہیں بھی پہنے, مگر وقت نہیں. ایک گھنٹہ تو ہو ہی گیا, ابھی تو میرا بیان اختتامی مرحلے میں جائے گا, تو بس بہت جلدی جلدی. یا رسول اللہ, بات سمجھ میں آ گئی, مگر یہ عورتوں کا عذاب ہے, مرد کیسے اس میں آ گئے؟ کہا یہ وہ مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کی بے حجابی پہ راضی ہیں. باپ کو کوئی اعتراض نہیں اپنی بیٹی کے ایسے لباس پر, بھائی کو کوئی اعتراض نہیں اپنے بہن کے نامحرم کے سامنے جانے پر, شوہر کو کوئی اعتراض نہیں, بیٹے کو کوئی اشکال نہیں. اور اس کو ایک اسلام نے دیا, لعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت کا. ظالم پر بھی لعنت, سن کر راضی ہونے والے پہ بھی لعنت, بے حجاب پر بھی لعنت, بے حجابی پہ راضی رہنے والے پہ بھی لعنت. یا رسول اللہ, وہ کون لوگ جن کے دونوں پہلوؤں کا گوشت آگ اور لوہے کی قینچیوں سے کاٹ کر انہیں کو کھلایا جا رہا. کہا یہ وہ ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے رہتے, یہ وہ ہے جو چغلی لگاتے پھرتے, یہ وہ ہے جو ادھر کا ہے ادھر بیان کرتے. میں اتنے جلدی روایت کو سمیٹتا نہیں, لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا. یا رسول اللہ, وہ کون؟ کانٹوں دار ایسی جھاڑی کہ خالی آپ ہلکے سے جھاڑی پہ ہاتھ پھیر ساری کھال اڑ جائے گی, لگے گا سوئیوں کا گچھا آپ کے ہاتھ میں فیمس کر دیا گیا, آنکھ کے ڈھیلے میں یہ داخل ہو رہی. کہا یہ وہ ہیں جو نامحرم کو حرام طریقے سے دیکھتے ہیں, آنکھوں سے مزہ لیتے ہیں, اور کوئی حرام نہیں, خالی نامحرم کو اس طرح سے دیکھنا ان کی آنکھ کو پاک کرنا ضروری ہے. 40 سال کے اس مزے کے لیے, 4 لاکھ سال کی یہ تکلیف, یہی تو ان الانسان لفی خسر کی تشریح. اور یا رسول اللہ, وہ کون؟ سر سے پیر تک لوہے کی ایسی زنجیر میں باندھا گیا جو پہلے آگ میں ڈال کے اتنی گرم کی گئی جیسے ہیٹر کی راڈ آپ کو سرخ سرخ نظر آ رہی. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نشے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں. نشے کا اثر دماغ سے لے کے پیروں تک سارے بدن میں چلتا ہے. اب انہیں 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ موت سے لے کے اسرافیل کے سود بھگنے تک یہ عذاب برداشت کرنا. اور یا رسول اللہ, چوٹی کی شکل میں میدان قیامت میں, برزخ کے میدان میں چھوڑ دیے جانے والے وہ کون لوگ جن پر سے لوگ گزارے جائیں گے, بدن ان کے کچل کچل کے ٹوٹیں گے پھر جوڑے جائیں گے تاکہ دوبارہ ان کو کچلا جائے. کہا یہ وہ گھمنڈی لوگ, مغرور, متکبر, پراؤڈی, ایروگینٹ. کیا تھوڑی سی دولت بھی آ گئی ہے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کا سمجھنے لگے, غریب رشتے دار کے سلام کا جواب نہیں دیتے کہ جواب سلام کا جواب دیا کہیں یہ کچھ مانگ نہ لے. غرور کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ کر زمین پہ قدم نہ رکھنے والے, اللہ ان کو اتنا چھوٹا بنا کے ظاہر کرے گا, اتنا چھوٹا کہ چوٹی جو آدمی کو چلتے ہوئے نظر بھی نہیں آتی ہے. یہ اپنے غرور کی سزا. یا رسول اللہ, کیا یہ ہو کے رہے گا؟ ہو کے رہے گا. علی والوں پر بھی یہ عذاب آئے گا, ان پر بھی یہ عذاب آئے گا. قیامت کے عذاب سے ہم بچائیں گے, پولیس سراب پہ ہم سہارا دیں گے, برزخ کے عذاب میں ہماری شفاعت آئے گی. عذاب کی شدت کم ہو سکتی ہے, لیکن عذاب برداشت کرنا ہے اگر اس گناہ سے گزرے. مگر یہ والا عذاب سن کر تو ہر آدمی اسلام اور دین سے بھاگ جائے. بھائی یہ بڑا سخت اسلام ہے. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ بھاگے. علی کی محبت ہے تو سختیوں کے بعد بھی یہ حالت ہوگی کہ میرا مولا مسجد کوفہ میں بیٹھا, میں نبی سے علی پہ آ رہا ہوں. یہی غدیر کا پیغام کہ نبی سے ہٹو تو سوائے علی کے کہیں نہ رکو. تو نبی سے اب میں علی پہ آ رہا ہوں. نبی معراج پر تھے, علی مسجد کوفہ میں بیٹھے. آپ میں سے اب اکثر لوگ مسجد کوفہ کی زیارت کرتے ہیں. بیت القدس کیوں بنا؟ دقت القضا کیوں بنا؟ ارے قبر کا عذاب تو چھوڑیں. علی کا چاہنے والا دنیا میں بھی غلطی کرتا ہے تو علی اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کے سامنے سزا دے. واقعات ہے نا تاریخ. مسجد کوفہ میں آج بھی دقت القضا. مگر ایمان اگر مکمل ہے تو یہ واقعہ آئے گا. علی مسجد کوفہ میں بیٹھے, ایک حبشی غلام، کتنا بڑا اسٹیٹس اس کو ملا آخر واقعے، ابھی تو شروع کا گیا، صرف یہ بتانے کے لیے۔ لوگ کہتے مولانا اتنی سخت روایتیں سننے کے بعد کون مومن مومن رہے گا، پھر کیا فائدہ ہوا محبت اہل بیت کا، پھر کیا فائدہ ہوا شفاعت معصومین کا؟ بزنس کر رہے ہو امام سے، تجارت کر رہے ہو امام معصوم سے، مولا ماں سے محبت اس شرط پہ کریں گے کہ بدلے میں آپ ہمارا گناہ معاف کرائیں؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ تجارت ہے۔ ایمان اس غلام سے سیکھیے، ایمان اس کنیز سے سیکھیے جس کا واقعہ نہیں پڑھوں گا، ایک تو وقت بھی نہیں ہے، اور شاید اس نے جو گناہ کیا وہ ممبر پہ پڑھنا بھرے مجمع میں مناسب نہ ہو، مگر دیکھ کا ایک جاوری کافی ہے۔ ایک مومن غلام، حبشی غلام، عرب میں سب سے حقیر سمجھا جانے والا، نہ نام کا پتا، نہ نام و نسب کا پتا، نہ خاندان کا پتا، رنگ کالا، پسینہ بدبودار، وہ آتا یا امیر المومنین میں نے چوری کی ہے، میرا ہاتھ کاٹ دی۔ یہاں تو خالی مجلس میں ایک روایت سن کے ہم اس طرح تڑپتے ہیں کہ یہ کون ان مولانا کو ڈھونڈ کے لایا جنہوں نے ایسی روایت سنا دی۔ غلام خود آیا اور آنے کے بعد کا میرا ہاتھ کاٹ دی۔ ہاتھ کٹنا اتنی آسان بات نہیں ہے، آج پورا یورپ اسلام کے پیچھے پڑا اور ایسی ان کو اسلام کے خلاف اعتراض ملتا، یہ کون سا مذہب سنسار کرتا ہے ہاتھ کاٹتا؟ وہ آ کے خود کہہ رہا مولا ایک مرتبہ منہ پھیر لے، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کرے جو دو گواہوں سے ثابت ہوتی اور گواہ نہ ہو تو خالی اس کے کہنے پہ نہیں مانیں گے جب تک کہ کم از کم دو مرتبہ وہ نہ کہے۔ منہ پھیر لیا، دوبارہ علی کے سامنے آیا مولا میرا ہاتھ کاٹ دیجئے، میں نے گناہ کیا ہے۔ اچھا بہت عجیب بات کہ جتنے واقعات ہیں ایک نہیں پچاسوں، سب میں آنے والا جملہ ضرور کہتا مولا میں نے گناہ کیا ہے، میرا ہاتھ کاٹ کے وقت تخر نہیں مجھے پاک کر دیجئے۔ ہمیں عذاب کا تصور ہی نہیں، عذاب پاکیزگی سے اس عمل کا نام ہے جس کے بعد ایک انسان جنت میں جانے کے قابل ہوتا۔ البتہ پاک کر دیجئے کی درخواست ہر ایک سے نہیں کریں گے، اسی سے کریں گے جس کی پاکیزگی کی گواہی آئے تفہیر دے رہی ہے۔ ہر ایک کے پاس نہیں جائیں گے کہ میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے پاک کرو، پہلے خود تو پاک ہو جاؤ پھر مجھے پاک کرو۔ یہ جملہ بھی ہے، جب ہارون ایک سید کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو کیا کہا تھا؟ مجھ سے بڑا چور تو بیٹھا ہے تخت خلافت پر۔ صرف آئے تفہیر کے پاس آ کے آدمی کہے گا مجھے پاک کر دیجیے، مگر مولا نے پھر منہ پھیرا، دو بار اپنی زبان سے مانا، اب شریعت کا مسئلہ بن گیا۔ مولا نے کہا اچھا شاید تو نیا نیا مسلمان ہوا، تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں اس گناہ کی یہ سزا۔ کہا نہیں مولا جھوٹ نہیں بولوں گا، بہانہ نہیں بنا ہوا، مجھے معلوم تھا یہ مسئلہ، شاید تو اتنا مجبور تھا فاقوں کی وجہ سے۔ کہا نہیں مولا، قربت ضرور تھی مگر اتنی بھی نہیں تھی کہ مر رہا ہوں اور میرے لیے مردار ہو شراب ہو چوری جائز ہو جائے۔ مولا اسے ایکسکیوز بنا کے دے رہے، وہ منع کر رہا، ہمارے معاملے میں مولا منع کر رہا ہے، مختلف بہانے بنا رہا۔ مولا داڑھی اس لیے نہیں رکھی کہ قرآن میں اب تک اس کا پتہ نہیں چلا، ڈھونڈ رہے ہیں، جال ڈالا ہوا ہے، جب کوئی ایسی آیت آ جائے گی تو رکھ بھی لے گی، اور خمس اس لیے نہیں نکالا کہ خالی ایک آیت آئی، کچھ دس پندرہ آیتیں آئیں تو اطمینان ہوگا، اور نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ 500 آیتیں تو ہیں مگر ایک گناہ تو اللہ معافی کر دے گا۔ اور ادھر غلام کو مولا خود بتا رہے کہ شاید تیرے گناہ کی کوئی ایکسکیوز یا اسرے شرعی ہو۔ نہیں مولا، مسئلہ معلوم تھا، نہیں مولا اتنا مجبور بھی نہیں تھا۔ علی نے دقت القضاء پہ بیٹھے ہیں میرے مولا، دقت القضاء جیسے چیف جسٹس کی کرسی، مولا عداوت اور جج بن کر وہاں بیٹھتے تھے۔ کہا بلایا غلام کو، جس کا کام ہے سزا دینا اس کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی سن کرنے کا انجیکشن نہیں لگایا گیا، کوئی ایسی دوا نہیں دی گئی، خنجر چل رہا ہے، ایک دو تین چار انگلیاں کٹ رہی ہیں، درد اور تکلیف سے بے حال ہو رہا، اور ایک بار کٹا ہوا ہاتھ ہاتھ میں لے کے مسجد کوفہ سے نکلا، سامنے کوفے کا بازار، ایک منافق بھی یہ منظر دیکھ رہا، مشہور جیسے رسول خدا کے زمانے کے مشہور منافق کا نام ہے عبداللہ ابن ابئی، مولا کے زمانے کے مشہور منافق کا نام ہے ابن کھوا. تو یہ منظر دیکھ رہا, وہ مسجد کوفہ کے دوسرے دروازے سے نکلا, ایک لمبا سا راؤنڈ لگا کر بازار کوفہ میں اس کے سامنے آیا غلام کے, اور اس طرح بات کرنے لگا جیسے اسے پتہ ہی نہیں کیا ہوا. سوچ رہا ہے کہ کم از کم اس وقت تو اس کے دل میں علی کے خلاف کچھ ضرور ہوگا. علی نے ہاتھ کٹوا دی, اتنا بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم نے گناہ کیا, میں مشکل کشا ہوں, میں شفاعت کرنے والا ہوں, میں ساقی کوثر ہوں, میں قسیم جنت و نار ہوں, میں حساب کتاب لینے والا ہوں, میں میزان ہوں, میں جسے چاہے معاف کرا دوں. نہیں, ہاتھ کاٹ دیا علی, ہم تو وہی تصور کر کے سارے گناہ کر رہے ہیں. ہاں پتا ہے مولانا یہ حرام ہے, لیکن ساقی کوثر کو ماننے والے ہیں. پتا ہے مولانا یہ گناہ ہے, مگر قسیم جنت و نار کو ماننے والے ہیں. دنیا میں ہاتھ کٹوا دیا مولانا. اب وہ منافق آئے, تجاہل عارفانہ, جانتا سب کچھ ہے, ایسا ظاہر کر رہا جیسے نہیں. ارے کیا ہو گیا, تمہارا ہاتھ کٹ گیا, خون بہ رہا ہے, ارے یہ ظلم کس نے کیا, کس نے تمہارا ہاتھ کاٹا. ایک عجیب قصیدہ بازار کوفہ میں غلام پڑ رہا. قطع یمینی, مجھ سے پوچھتا ہے میرا ہاتھ کس نے کاٹا, میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو امیر المومنین ہے, یاسوب الدین ہے, قاتل المشرکین ہے, قائد الحر المحجلین ہے, جو سیف اللہ المسلول ہے, جو سوج بطول ہے, جو المسلی الى القبرتین ہے, جو التامع بالرمحتین ہے. علی کے 70 القاب, ہر لقب لیتا جاتا ہے, کہتا اس نے میرا ہاتھ کاٹا, اس نے میرا ہاتھ کاٹا. ایک بار مسجد میں خبر آ گئی, مولا جس کا آپ ہاتھ کاٹتے ہیں وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے وقت آپ کی تعریف کر رہا. عجیب جملہ, یہ ہے خاندان کی کریم نوازی. آقا حسن سے میرا مولا کہہ رہا, علیکا بے ام کا نسبت, بیٹا حسن جا کے اپنے اس غلام حبشی چچا کو لے کے آؤ, ام مت اپنے چچا کو لے کر آؤ. غلام گناہگار چور ہاتھ کٹوانے والا, اور حسن سے کہا جا رہا اپنے چچا کو لے کر آؤ, کیونکہ غلطی مان لی, اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا. امام حسن لے کر آئے, علی نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا, میں نے تیرا ہاتھ کاٹا اور تیرے دل میں میرے بارے میں ایک لمحے کے لیے خیال ہے. کہا مولا جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تو محسن کے خلاف دل میں خیال نہیں آتا, اس کے بارے میں تو دل شکر سے بھر جاتا ہے. آپ نے مجھ پر احسان کر کے مجھے جنت کے قابل بنا دیا, میں تو آپ کا شکریہ جتنا ادا کروں کم ہے. بس یہ مومن کا امتحان پورا ہو گیا, علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دقت القضا پہ بیٹھ کے قبلہ رخ دو رکعت نماز پڑھ کے اپنی ابا اس کے ہاتھ پہ ڈالی. اب جو ابا ہٹائی, چاروں انگلیاں دوبارہ پیدا ہو گئی, ہاتھ صحیح اور سالم ہو گیا. تب میرے مولا نے کہا, یاد رکھو اگر ہمارا دشمن ہو اسے دنیا اور آسمان اور زمین کے درمیان سونے سے بھر کے ساری کائنات دے دو, وہ ہماری دشمنی نہیں چھوڑے گا. اور ہمارا چاہنے والا ہے اس کے بدن کے 70 ٹکڑے کر دو, ہر ٹکڑے سے یا علی یا علی یا علی کی آواز آتی رہے.
نعرہ حیدری,
یہ ہوتے ہیں علی والے. ایک چادر صحیح طریقے سے پہنی نہ جائے, ایک داڑھی صحیح طریقے سے رکھی نہ جائے, بازار میں دکان پہ بیٹھ کے رشتے حلال کمایا نہ جائے, مومن کا قدا نہ کیا جائے. مومن تو بہت دور کی بات ہے, سگا بھائی سگے بھائی کا دبا کے بیٹھا, اور علی والے, اور وہ ایک علی والا ہے جو ہاتھ کٹوا کے علی کی تعریف کر رہا. تو وہ جو عذاب کی ایک روایت آپ نے سنی, اور میں نے آپ سے بات بھی نہیں کی, پہلے سے سمجھ لیا آپ کیا کہیں. مولانا یہ والا دین اور ایمان سمجھ میں نہیں آتا, اس سے تو لوگ بھاگ جائیں گے. علی والا کبھی نہیں بھاگے گا, وہ آ کے اپنا ہاتھ کٹوائے گا. مولا اسے کچھ بہانے دیں گے اسرے شرعی اس کے ایمان کو چیک کرنے کے. وہ کہے گا نہیں, مجھے علی کا ساتھی بننا ہے تو پاک ہونا ضروری ہے, ایسا مومن چاہیے. مگر یاد رکھیں کہ آج کے زمانے ہمارے لیے ایسا مومن بننا اس لیے مشکل ہوتا جا رہا کہ شیطان نے بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا. بس یہ آخری جملہ, 5 دن جتنا میں چاہ رہا تھا ویسا تو حق کے ممبر ادا نہ کیا، لیکن آپ حضرات کے تعاون سے کچھ نہ کچھ بات آپ تک پہنچا دی. شیطان نے بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا. ایک طرف ہماری قوم میں اور مسلمانوں میں اتنے نئے نئے ایشوز کھڑے کر دیے کہ ہم اسی کا جواب دینے میں ہلکان ہوئے جا رہے، وقت ہی نہیں ہمارے پاس کسی اور کام کے. دوسری طرف ہمارے گھروں میں گمراہ کرنے والی ہر چیز لا کے بٹھا دی. ایک طرف مسائل قوم کے اختلافات، دشمنان اسلام کی سازشیں، ہمارے گرتے ہوئے لاشیں، جلتے ہوئے مکان. دوسری جانب اب اس سے بس بچے گھر میں آئے، ٹیش اینٹینا، ٹیلی ویژن کے بےہودہ پروگرام، انٹرنیٹ کی مختلف بےہودہ ویب سائٹس، موبائل کے فری پیکجز رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک. بعض دکان سے آیا تھکا سو رہا ہے، پتہ نہیں بیٹی کیا موبائل پہ کس سہیلی سے بات کر رہی. احترام میں ممبر میں میں نے سہیلی کہا، سہیلا نہیں کہا. لیکن ابھی ان مسائل سے ہٹے کہ معلومہ قوم میں پہنچے، کوئی نماز کے خلاف، کوئی نماز کے طریقے کے خلاف، کوئی تقلید کے خلاف، کوئی مرجعیت کے خلاف. اور یاد رکھیے، امام زمانہ اپنی غیبت میں ہمارے تحفظ کے لیے یہ مرجعیت کا نظام بنا کے گئے، تو جسے ہم پہ حملہ کرنا ہے پہلے مرجعیت کے نظام کو توڑے گا. چور گھر میں آئے گا تو پہلے تالا توڑے گا پھر گھر میں جائے گا. اگر سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے دروازے پر تو پہلے اسے بے ہوش کرے گا پھر گھر میں جائے گا. دشمن اگر کسی شہر پہ حملہ کرے گا اور شہر کی حفاظت کے لیے فصیل یا چار دیواری بنائی گئی ہے تو پہلے چار دیواری کو توڑے گا پھر شہر میں جائے گا. العلماء اصول الاسلام، یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ یہ تمام علماء اسلام کی چار دیواری ہیں جو اپنے درمیان مسلمانوں کو سمیٹ کے بیٹھے. جب کوئی اسلام دشمن ہم پر حملہ کرنا چاہے گا، چاہے ہمارے عقیدے پر، چاہے ہمارے عمل پر، پہلے اس چار دیواری کو توڑے گا. اور اس چار دیواری کا آج کل نام ہے مرجعیت. ذرا ذرا سے ایشوز پہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی. کربلا کا پیغام بس یہی، جاگتے رہنا اور ہوشیار رہنا. اچھا ایک بات مسائل کی منزل حق، ایک بات اور وہ یہ، جب یہ ساری باتیں کرنے والے جو ہماری قوم میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اگر عام آدمیوں کی شکل میں آئے تو کون ان کی بات سنے گا؟ تم بیچتے کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ انہیں علماء جیسی شکل میں لایا جاتا، ان کے سروں پہ عالم کی طرح کا امامہ رکھا جاتا، انہیں عالم کی طرح پہلے اسٹیج اور ممبر پہ لا کے تعارف کرایا جاتا، تاکہ اب اگر یہ کوئی بات دین کے خلاف بھی کہے تو لوگ کہیں یہ بھی تو ایک عالم ہے، کہاں پڑھے، کہاں سے سند حاصل کی، کتنی ان کے پاس، یہ کوئی نہیں پوچھتا. جی ہم نے کربلا گھام شاہ میں اتنا بڑا پوسٹر لگا دیکھا، اس میں 50 نام لکھے. وہ کہہ رہے تمام مراجع کا فتوا غلط ہے شہادت کے سالے صاحب. وہ 50 ہیں کون؟ ان کی اپنی حیثیت کیا؟ مرجعیت کے خلاف بولنے والے بھی ایسی شکل میں لائے جا رہے. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ صحیح اور غلط کو پہچانتے رہے. اسی دور قاضی شرح بھی موجود، اور عجیب ہے قاضی شرح عظمت حسین کو جانتا، چنانچہ جب پہلی بار اس کے سامنے قتل حسین کا فتویٰ تھا. کربلا کا پیغام ہے جو سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ، جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا، دشمنوں کی سازش کے طریقے کو پہچانتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت میں یہ تمہارا دین چلا جائے، یہ تمہارا ایمان. اس سے زیادہ میں 5 دن میں اور کیا کہوں؟ اور ساری رہنمائی انسپائریشن کربلا سے لینا. کربلا تمہیں ہر چیز کا پیغام دے گی. قاضی شرح ہر ایک کو معلوم، قتل حسین کا فتویٰ آیا، رو دیا، دیوار سے سر ٹکرا دیا. اللہ اللہ، اتنا بڑا گناہ اور مجھ سے دستخط غیر کروا رہے. اور رات کو جب درہم و دینار کی بوریاں آئیں تو اگلی صبح خود گیا ابن زیاد کے پاس، کل رات کے فتوے میں غلطی ہو گئی تھی، لا میں اسے صحیح کرتا ہوں. اور پھر جملہ لکھا، خرج الحسین عن حد، فوجب قتل بسيف جدي. حسین اپنی حد سے نکل گئے, اب واجب ہے انہیں ان کے نانا کی تلوار سے قتل کرو. یزید رسول اللہ کی تلوار بن گیا, حسین حد سے خارج ہونے والے بن گئے. یہ درہم دینار خالی 61 ہجری کے قاضی شرعی کو نہیں دیے گئے, آج بھی کہاں کہاں تقسیم ہو رہے ہیں. زمانہ بدلا, وہ 61 تھا, یہ 1432. وہ کربلا تھا, یہ پاکستان. وہ درہم دینار تھے, یہ ڈالر اور پاؤنڈ ہے. لیکن طریقہ ایک رہے گا, خالی نام بدلے. اور جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں جملہ کہا, وہاں سے بات شروع کی, آخری مجلس میں یہی جملہ کہے کہ بات ختم. مومنین لاہور جعفری ہاؤس کے حوالے سے میں اب آپ کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں, خدا معلوم کا ملاقات. مگر آخری جملہ, پہلا جملہ کیا تھا پہلی مجلس کا؟ سورہ انفال کی آئے, شہید صدر بہت تلاوت کرتے تھے. اس بے گناہ مرجے کے خون ناحق نے قوم کے سوال کا جواب دے دیا. ہمارے مراجی اور علماء قوم کو تو مرواتے, خود کیا قربانی دیتے. شہید صدر اور ان کی بہن جیسی قربانی کس نے دی؟ آج آخری جملہ فرماتے, اگر غافل ہو گئے, قرآن کی اس آیت پہ عمل نہ کیا, تو مسئلہ اتنا بگڑ جائے گا کہ پھر اسے سنبھالنے کے لیے اکبر کا کلیجہ چاہیے ہوگا اور اصغر کا گلا چاہیے ہوگا, حسین کا کٹا ہوا سر چاہیے ہوگا, عباس کے قلم شدہ بازو چاہیے ہوں گے, زینب کی چادر چاہیے ہوگی, سیلانیوں کے ہاتھ میں رسیاں چاہیے ہوں گی. اگر وقت پہ نہ سنبھلے, ٹائم پر ایک چار آنے والی ٹیبلٹ نہ کھائی جائے, تو ہو سکتا ہے کینسر اور ایڈ جیسی بیماری ہو جائے کہ لاکھوں بھی خرچ کرے تو زندہ نہ بچ سکے. انگریزی کا ایک محاورہ کہ وقت کا ایک ٹانکا بعد کے 100 ٹانکے سے آدمی کو بچا لیتا. اگر یزیدیت کا علاج لوگ بالکل اولین مرحلے میں کرتے تو کربلا میں اتنی قربانیاں نہ دینا. ابھی وقت ہے, ابھی معاملہ اتنا نہیں بگڑا ہے. اگلی نسل تو کہے گی ہم نے تو ہمیشہ سے نماز اس طرح سنی, اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اتنا وقت گزر جائے. آج کی نسل کہے گی ہم نے مراجے کا نام تو سنا ہے, اگلی نسل کہے گی ہم نے تو وقت پہ گالیاں سنی. اتنا وقت نہ گزرنے دیں, ابھی رک جائیے, اپنی اولاد کو بچائیے, اپنے گھر کی عورتوں کو بچائیے. اتنی بڑی قربانی اسلام کو چاہیے ہوگی کہ کربلا کے میدان سے لے کے شام کے دربار تک اہل بیت کی مظلومیت آپ کو بکھری ہوئی نظر آئی. اور جیسا کہ میں نے مسائل میں بھی تو پہلی مجلس میں کہا, وہی آج آخری مجلس میں عرض کرتا ہوں کہ حسین اپنی سچائی کی دو بڑی دلیلیں لے کے چلے تھے. ایک کا نام تھا ششمہا علی اصغر, ایک کا نام تھا 3.5 سال کی سکینہ, جو اکثر دشمنان اہل بیت بھی کہتے ہیں اور غیر جانبدار آدمی بھی اکثر کہتے ہیں. بھائی عباس مارے گئے, غیر جانبدار, مومن کی بات رہی, تو کیا ہوا؟ جنگوں میں تو نوجوان مرتے ہی ہیں, جب دو آدمی لڑتے ہیں تو ایک تو مرے گا, ایک یہودی کہے گا, ایک عیسائی کہے گا, ایک ہندو کہے گا. اگر علی اکبر مارے گئے تو جنگوں میں تو 18 سال کے جوان ہی مرتے ہیں, مگر اصغر کی شہادت کا جواب کسی انسان کے پاس نہیں, مگر سکینہ کے رخسار کے تماجوں کا نشان کا جواب کسی انسان کے پاس نہیں. اے اعتراض کرنے والے, ڈنگوں میں نوجوان بڑھتے, بچوں کے گلے میں تیر اس طرح سے نہیں بے بس کیا جاتا. ارے بڑے بڑے دہشت گرد بھاگ جا کر جہاز اغوا کرتے, کہتے سارے بچے اور عورتوں کو ہم رہا کرتے. یہ حسین کی حقانیت کی اتنی بڑی دلیلیں تھی, 6 مہینے کا اصغر اور 3.5 سال کی سکینہ. اور آج کے مسائل, کیونکہ ابھی تو خالی ایک ہی ہفتہ گزرا ہے کربلا کے واقعے کو, تو کربلا اس کے مسائل پڑھنے کا دل جا رہا. کوفہ و شام کی منزلیں, پورا محرم, پورا سفر, اربعین کے بعد سنتے رہیے گا. ایک عجیب منزل آتی ہے جہاں دونوں کے مسائل جمع ہو گئے, کربلا کی شام غریبہ. یاد رکھیں, اگر آپ کو کسی سے محبت رہی ہے تو آپ یہ جملہ سمجھیں, ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی, باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی, بہنیں اپنے بھائی کے اوپر قربان ہو جاتی ہیں. جس سے آپ کو محبت ہے, اگر کبھی وہ آپ سے کوئی چیز مانگے اور اس وقت آپ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ چیز اس کو دے سکے اور آپ کے سامنے وہ چیز مانگتے مانگتے مر جائے. زندگی میں جب وہ چیز آپ کو نظر آئے گی اپنا مرنے والا ضرور یاد آئے گا. کربلا میں سیلانیوں کے لیے مشکل ترین مرحلہ تھا جب شام غریبہ پانی آ گیا. اللہ اللہ پانی میں نگاہ پڑی, فروا کو اپنا قاسم یاد آ گیا, لیلا کو اکبر یاد آیا کہ دوران جہاد بابا کے پاس آ کے کہا تھا بابا بہت پیاسا ہوں پانی پلا دے. اور رباب نے جب اپنی اجڑی ہوئی کوکھ کو دیکھا ہوگا, بس ایک بار پورے کربلا کے واقعے میں بڑے صبر کا مظاہرہ کرنے والی زینب پانی پہ نگاہ پڑی, زینب کو جلا لگا, سجاد بیٹا یہ پانی واپس کر, مجھے پانی نہیں چاہیے, میرا باس مارا گیا پانی آیا, میرا اکبر مارا گیا پانی آیا, میرا ششمہ شہید ہو گیا اب پانی آیا. آج علی کی بیٹی جلال میں آ گئی, سجاد پانی واپس کر دے. مرحوم زیدی صاحب ایک جملہ پڑھا کرتے تھے, میرے مولا سجاد نے سر جھکایا, امام وقت ہیں مگر پتا ہے کہ یہ بھی ثانیہ صحرا زینب کبریٰ ہے, بس سر جھکا کے جملہ کا پھوپھی اما پانی پی لی. زینب جلال میں ہے بیٹا, زینب کس دل سے یہ پانی پیے؟ سجاد نے پھر کہا پھوپھی اما پانی پی لی. زینب تڑپ کے کہتی ہے بیٹا جس کا سارا گھر پیاسا مارا گیا کیسے پانی پیے؟ سجاد نے سر جھکا کے کہا لیکن پھوپھی اما پانی پی لی. اب زینب حیران ہو, سجاد آج تک تو نے میری کسی بات پہ پکڑ کے اصرار نہیں کیا, آج تین بار میں نے منع کیا اور تو بار بار کہہ رہا پانی پی لے, آخر کیوں؟ کہا پھوپھی اما بس ایک منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور یہ کہہ کہ آسمان کی جانب اشارہ کیا. زینب کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے, دیکھا کہ جنت ہے, کوثر کا کنارہ ہے, نانا رسول خدا سامنے بیٹھے ہیں, میرا ماجایا حسین ان کے سامنے کھڑا ہے, اور ایک بار میرا بابا ساقی کوثر کوثر کا پانی ہاتھ میں لے کے چلا, حسین سے کہا حسین بیٹا پانی پی لے. حسین نے سر جھکا کے کہا بابا پانی نہیں پیوں گا. بڑا بھائی لیکن اتنا عمر میں کم فرق ہے کہ دوست ہی مانے, قریب آیا حسین کے کندھے پہ آ کر کہا حسن مشتبہ بھیا حسین پانی پی لے. سر جھکا کے کہا بھیا میں پانی نہیں پی سکتا. نانا رسول خدا نے کہا اچھا ہری لاؤ یہ جام کوثر میرے حق میں دو, حسین بیٹا پانی پی لے. حسین نے ایک بار سر جھکا کے کہا نانا میں پانی نہیں پی سکتا. بس یہ سارا منظر دیکھ رہی آخر میں دکھیاری ماں فاطمہ آگے بڑھی, بابا لائیے یہ جام کوثر مجھے دیجیے میں اپنے لال کو پانی پلا پی ہوں. قریب آئی بیٹا اب امتحان پورا ہو گیا, اللہ نے امتحان مکمل کر دیا, پانی کی اجازت مل گئی, بیٹا یہ پانی پی لے. حسین نے ماں سے بھی کہا اماں میں پانی نہیں پی سکتا. فاطمہ نے تڑپ کے کہا لیکن میرے لال کیوں؟ کہا ابھی میری زینب پیاسی ہے, ابھی میری سکینہ پیاسی ہے, ابھی میرے بچے پیاسے. سجاد کہتا ہے پھوپھی اما جب تک آپ پانی نہیں پیے گی کوثر کے کنارے میرا بابا پیاسا کھڑا رہے گا. زینب نے کہا بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں, پانی ہاتھ میں لیا چاروں طرف دیکھا, جاگنے والوں کو چھوڑا, سوتی بھی سکینہ کے کندھے کو ہلا رہا. سکینہ بیٹی اٹھ جا, بچی گھبرا کے اٹھی, آدھی جاگ رہی آدھی نیند میں. پھوپھی اما کیا بات؟ کہا پانی آ گیا پانی پی لو. پیاسی بچی نے پانی کا لفظ سنا, پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا, کہا پانی آ گیا یعنی میرا چچا عباس آ گیا. پھوپھی اما کہاں ہے میرا چچا؟ سکینہ عباس نہیں آتا, پانی آ گیا. آپ بچی پوچھی اوکھیا پھوپھی اما اگر پانی آ گیا ہے تو آپ بھی تو اتنا ہی پیاسی ہیں جتنا میں ہوں, پہلے آپ پانی پیے. کہ نہیں بیٹی میں نے تجھے پینا. ارے میرا بھیا سجاد تو بیمار بھی ہے, پہلے بیمار کو پانی دے. کہا پہلے تجھے پینا. ارے میری اما رباب تو اتنا پیاسی ہے. کہا نہیں سکینہ پہلے تجھے پانی پینا. سکینہ نے کہا لیکن پھوپھی اما سب کو چھوڑ کے مجھے کیوں پانی پلایا جا رہا؟ کہا اس لیے کہ تو سب سے کم سن ہے, تو سب سے چھوٹی ہے, طریقہ ہے پہلے چھوٹوں کو پانی پلاتے ہیں. اب سکینہ کچھ نہ بولی, پانی لیا مگر پانی ابھی بھی نہ پیا. پانی لے کے کربلا کے مقتل کی جانب دوڑی. زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ خودی ابا ابھی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹوں کو پانی پلاتے ہیں. میرا اصغر بھیا کربلا کا سب سے کمزور اصغر کو پانی پلانے جا رہی. پہلے اصغر پانی پیے پھر سکینہ بھر. اجرکم اللہ الا ولعنت اللہ الا اعدائه مجمعین. ہماری جان نثار کربلا کے ان شہدا کو ہم احسان مانتے ہیں کہ آقا حسین نے اپنا پورا گھر ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے قربان کیا. اور حسینی ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہے ان کا جس نے سب اعضا میں اس کی مدد کی. بانی مجلس کی خصوصی خواہش اس محلے کے رہنے والے ہمارے تمام وہ مسلمان بھائی اور رسول کے کلمہ کو جنہیں پہلے عشرے میں اور اس قوم سے صبح کو اتنی دیر تک اس سب اعضا کی وجہ سے اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ رحمت ہوئی ہو. دعائیں فاطمہ زہرا ان کو ملے گی, رسول خدا کی خوشنودی ان کو ملے گی. ایک سورہ فاتحہ کی التماس خاص اس سب اعضا کو بچھانے والے جن مرحوم سے میرا وعدہ مرحوم شیخ افتخار سعید جعفر کہ جب تک میرے بس میں ہوگا میں اس سب اعضا پہ حاضر ہوتا رہوں گا. وہ دنیا سے رخصت ہوئے, ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے بہت جلد ان سے ملیں گے انشاءاللہ علیہ میں. تو ایک سورہ فاتحہ خصوصی التماس بانی سفیضا شیخ افتخار سعید جعفری. اور یہ سفیضا جس محلے میں بچھائی گئی یہاں پہ اس وقت جتنے بھی مومن اور مسلمان ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور پھر اپنے مرحومین اور تمام شہدا. پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خمسہ ثانی کی یہ آخری مجلس ختم ہوئی لیکن خدا بندہ مرتے دم تک ہمیں عزادار حسین بنا, قبر میں بھی قیامت میں بھی بلکہ جنت میں بھی ہمیں حسین کا عزادار بنا کے داخل کرنا. اور خدا بندہ اس سب عزا پہ آ کے بیٹھنے والے اور اس سب عزا کو بچھانے والے ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے گھر والوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ ہماری قوم کو کوئی غم عطا نہ فرما. جہاں جہاں آج بھی مسلمانوں کے خون کے پیاسے محبان اہل بیت پہ ظلم ڈھانے والے ظالم موجود ہے, خدا بندہ مختار کے جہاد کا واسطہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. باری مجلس شیخ افتخار سعید جعفری صاحب مرحوم اور حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین سمیت کل اموات مومنین و مومنات کو جوار اہل بیت اطہار سے اعلی گلین میں ملحق فرما. ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ مرحوم شیخ افتخار سعید صاحب کی اہلیہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. خدا بندہ اصغر بہت پیاسا ہے, سکینہ بہت پیاسی, حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان اور ان کی اولادوں کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت اور مقصد کربلا پہ عمل کی توفیق عطا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین حسین کے خون کا انتقام لینے والے فاطمہ زہرا کے فرزند اپنی آخری حجت امام امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ایک مومن محمد بخش بہت بیمار ہے پروردگارہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.